الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. خداوند متعال رو شاکر هستم که در این محفل معنوی و روحانی به من توفیق حضور عنایت فرمود.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند عالم کا انتہائی شکرگزار ہوں کہ اس نے معنویت سے سرشار اس نورانی محفل میں مجھے حاضر ہونے کا شرف بخشا
و در مجلسی حضور پیدا کردم که در آن بوی ولایت و عطر معنویت از شما جوانان امامیه برمیخیزد.
اور میں ایک ایسی محفل میں آنے کا شرف حاصل کر چکا کہ جس کے اندر ولایت کی خوشبو اور معنویت کی عطر اس سے معطر ہوا ہوا ہے.
و مفتخر هستم که در ابتدای جلسه از طرف مقام معظم رهبری حضرت آیت الله عظمای خامنه ای خدمت تک تک شما عزیزان مؤمنین کشور برادر پاکستان به ویژه شرکت کنندگان در این جلسه علمی و معنوی خواهران و برادران دانشجو روحانیون و اساتید محترم دانشگاه عرض سلام داشته باشم.
میرے لیے بھی باعث افتخار ہے کہ میں اس محفل کے آغاز میں رہبر معظم کی نمائندگی میں ان کی جانب سے تمام ملت اسلام پاکستان مخصوصاً شیعان پاکستان اور بالاخص ان تمام افراد کے جو یہاں اس نورانی اور علمی محفل میں موجود ہیں آپ طالب علم دوستوں کو اساتذہ کرام کو علماء کرام میں سے ہر شخص کو فردن فردن ان کی نمائندگی کرتے ہوئے سلام عرض کرتا ہوں
و به نمائندگی از طرف ایشان خدمت همه شما حضار محترم بگویم که السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.
اور انہی کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ تمام افراد کے جن تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ان کی نمائندگی میں میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں.
این احساسات گرم و پرشور شما هم انشاءالله من توفیق داشته باشم خدمت معظم‌الله عرض خواهم کرد که جوانان و فرزندان شما در این خطه از کره خاکی اینچنین ابراز احساسات نسبت به آرمان انقلاب اسلامی و شخص ایشون دارن احساسات شما رو به استحضار ایشون خواهم رساند.
حالا انشاءالله یهان سے واپس جانے کے بعد اگر خداوند عالم نے مجھے توفیق عنایت فرمائی اور میں رہبر معظم کی خدمت میں شرف یاب ہوا تو یقینی طور پر جن جذبات اور احساسات کا آپ دوستوں نے یہاں پہ اظہار کیا ہے اس کو جا کر یقینا ان کی خدمت میں بیان کروں گا.
گرچہ زبان من بسیار قاصر است از اینکه عمق این احساسات و عواطف شما را بتواند بیان کند.
اگر سے میں جا کر آپ کی ان احساسات اور جذبات کی ترجمانی ضرور کروں گا لیکن میری زبان قاصر ہوگی اس اصل جذبات کو منتقل کرنے میں جو اس وقت آپ کے یہاں رہبر معظم کی نسبت پائے جاتی ہیں.
و می توانم این رو بگویم که رابطه میان امت و امامت دو طرفه است.
اور یہ بھی میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امت اور امام کا جو رابطہ ہوتا ہے وہ دو طرفہ ہوتا ہے.
و ایشون هم نسبت به تک تک شما جوانان و دانشجویان همین نوع احساسات رو از صمیم قلبشون دارن.
اور یہ میں نے کہا کہ امام اور امت کا رابطہ دو طرفہ ہوتا ہے جس طرح آپ نے احساسات کا جذبات کا اظہار کیا رہبر معظم کے لیے بالکل اسی طرح رہبر معظم بھی آپ نوجوانوں کی نسبت ایسے ہی جذبات اور احساسات کا اظہار فرماتے ہیں.
بدر و همواره چشم امید ایشان و آرزوی ایشان به شما جوانان و دانشجویانی است که این گونه در صحنه‌های مختلف علمی و فرهنگی و سیاسی حضور دارید. شما امید و چشم امید مقام معظم رهبری هستید.
اور یہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ آپ جیسے نوجوان جو علمی، سیاسی اور فرہنگی ثقافتی میدانوں میں اسی طرح جذبات اور شعور کے ساتھ موجود رہتے ہیں، آپ ہی جیسے نوجوان رہبر کے لیے مایہ امید ہیں اور ان کو آپ سے امید.
و به عبارت دقیق تر شما امید اسلام هستید.
اور اس سے دقیق عبارت کو استعمال کروں تو کہوں کہ آپ امید ہیں اسلام کے لیے.
شما امید امام زمان علیہ السلام هستید.
کہ آپ لوگ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے بھی مایہ امید ہیں.
و در این حال خار چشم دشمنان اسلام هستید شما.
اور جب آپ ان شخصیات کے لیے، اسلام کے لیے، رہبر کے لیے، امام زمانہ کے لیے مایہ امید ہیں تو اسی طرح مقابلے میں دشمنوں کی آنکھوں کا کانٹا ہیں.
پس بنابراین بنابراین قدر خودتون رو خوب بدانید.
بس انہی باتوں کی بنیاد پر عزیزوں آپ سے عرض کروں گا کہ اپنی اہمیت کو سمجھیے.
در قدر تشکیلات خودتون رو هم خوب بدانید
اور جس آرگنائزیشن سے آپ کا تعلق ہے اس تنظیم کی اہمیت کو بھی جانیے.
ما در قرآن کریم دو سوره داریم که هر دو سوره در جزء 30 قرآن قرار گرفته است.
قرآن کریم کے دو سورے ہیں جن میں دونوں سوروں کا تعلق قرآن کے آخری پارے سے ہے.
و هر دو سوره از ماده کثرت نامگذاری شدن
اور جو دونوں کا نام لیا گیا ہے، بیان کیا گیا، اس کا جو اصل مادہ ہے، ریشہ ہے، وہ کثرت.
یکی سوره مبارکه تکاثر است.
ایک سوره مبارکه تکاثر
و دیگری سوره مبارکه کوثر.
اور دوسری جو سوره ہے اس کا نام سوره کوثر ہے.
این دو سوره رو که در کنار هم قرار بدهیم فلسفه تاریخ رو از نظر قرآن بیان می کند.
اگر ہم ان دو سوروں کو ایک ساتھ رکھ کر ان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن کی روح سے فلسفہ تاریخ ہم سمجھ پائیں گے.
در مکتب، در منطق قرآن تاریخ ہمواره مقابله دو نیرو با یکدیگر بوده است.
اور قرآن کریم کی منطق کے مطابق، تعلیم کے مطابق، تاریخ کے اندر دو طاقتیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہمیشہ رہی ہیں.
در یک طرف اصحاب تکاثر بودن و در طرف دیگر اربابان کوثر.
اور ان دو لشکروں میں جو ہم نے بیان کیا کہ تاریخ کے دھارے میں جب دیکھتے ہیں تو دو لشکر ہمیں سامنے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، ان میں سے ایک تکاثر کا لشکر ہے اور ایک کوثر کا.
اربابان تکاثر به چیزی جز مال و ثروت و مقام خود نمی اندیشن.
اور جو تکاثر سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کی نگاہ فقط مال کی زیادتی اور اسباب کی فراہمی پر ہوتی ہے،
یا به دنبال عیاشی و شهوترانی خود هستند.
اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی عیاشی اور شہوت کی اندر پڑے رہتے ہیں
که قرآن از آنان به مترفین یاد میکند.
اور قرآن کریم نے جو لفظ ان کے لیے استعمال کیا مترفین کا لفظ استعمال کیا.
یا به دنبال جمع‌آوری ثروت‌های بیکران خود هستند.
ان کا وطیرہ فقط یہ ہوتا ہے کہ اپنی مال کے اندر مستقل اضافہ کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں
کہ قرآن از آنان به ملع تعبیر میکند.
اور ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم نے لفظ ملع استعمال کیا ہے.
و یا دنبال افزایش قدرت سیاسی خود هستن.
یا تیسرا گروه ہوتا ہے جو اپنی سیاسی قوت کو بڑھانے میں لگا رہتا ہے
و قرآن از اونا به مستکبرین لقب میدهد.
اور وہ لوگ جو اپنی سیاسی قدرت اور طاقت کو بڑھاؤ دینا چاہتے ہیں قرآن کریم انہیں مستکبر کے نام سے یاد کرتا ہے.
کسانی که میگفتن تعداد قبیله ما از قبیله شما بیشتر است.
ان میں سے وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ ہمارے قبیلے کی تعداد تمہارے قبیلے سے زیادہ ہے
و ان قبیلے میں گفتن نہ تعداد ما بیشتر است.
اور اس کے مقابلے میں دوسرا قبیلہ بھی یہی جواب دیتا تھا کہ نہیں ہماری تعداد تم سے زیادہ ہے.
شمارش کردن مساوی بودن
اور پھر دونوں قبائل نے اپنے اپنے افراد کو گنا تو دونوں کے افراد کی تعداد برابر تھی.
ولی جاہلیت انہا به حدی بود که به سراغ قبرستان ها رفتن و گفتن گرچه زنده های ما با هم برابرن اما مرده های ما بیشتر از مرده های شما هستن.
اور جب ان دونوں نے اپنے قبائل میں موجود افراد کی تعداد گنتی کی اور دونوں برابر نکلے تو پھر ان کی جہالت اس سے آگے بڑھی اور انہوں نے اپنے مردوں کو شمار کرنا شروع کیا اور پھر اپنی قبروں کو شمار کر کے قبیلے نے دوسرے پہ فخر و مباہت کی کہ اس کے مطابق میری تعداد تم سے زیادہ.
رضا قرآن فرمود الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر.
اور یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن کریم نے بیان کیا کہ تمہیں تمہارے اس تکاثر نے ہلاکت میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم لوگ قبروں کو بھی اب اس گنتی میں شمار کرنے لگے.
در نقطه مقابل اصحاب کوثر کسانی هستند که جز به خیر و خوبی نمی اندیشند.
اور جو اس کے مقابلے میں دوسرا قبیلہ تھا جن کو ہم نے اصحاب کوثر کہا وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ نیکی اور اچھائی کو معیار قرار دیا.
آنها به دنبال منافع شخصی خودشان نیستن، به دنبال منافع بشریت ہیں.
اور وہ لوگ کبھی بھی اپنے ذاتی منافع اور مفاد کو مد نظر نہیں رکھتے بلکہ ان کا مطمع نظر ہمیشہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے.
مثل چشمے جوشانی هستن که مرتب از اونها خیر می جوشد.
اور ان کی مراد اس چشمے کی مانند ہوتی ہے کہ جس میں سے ہمیشہ تازہ پانی ابلتا رہتا ہے.
کہ مظہر بارز کوثر وجود مقدس فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها.
اور اگر ہم قرآن کریم کی اس تعبیر کے مطابق کوثر کے مصداق کو دیکھنے پر آئیں تو سب سے اعلیٰ و افضل مصداق جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس.
این در طول تاریخ ہمواره وجود داشته است
اور یہ پوری تاریخ اس بات کی گواہی ہے کہ دو قبیلے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے،
در یک طرف کوثریان و در طرف دیگر تکاثریان.
ایک طرف قبیلہ وہ تھا جو کوثر کا مصداق تھا تو دوسری جانب تکاثر کا مصداق قبیلہ تھا.
در یک طرف قابیل در طرف دیگر قابیل،
اور اسی کی جو مصداق مصادیق ہیں ان میں ایک طرف حابیل ہے تو دوسری طرف قابیل ہے.
در یک طرف ابراہیم و در طرف دیگر نمرود،
اور اسی قبیلے کے آپ جب افراد کا نام لیں گے تو ایک طرف ابراہیم جو قبیلہ کوثر سے تعلق رکھتے ہیں اس کے مقابلے میں نمرود جو قبیلہ تکاثر سے تعلق رکھتا ہے.
در یک طرف حضرت موسیٰ و در طرف دیگر فرعون،
اسی طرح آگے بڑھ کر جناب موسیٰ اور ان کے مد مقابل فرعون.
در یک طرف پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی اللہ علیہ وسلم. طرف دیگر ابو جهل و ابو لهب و ابو سفیان ها.
اور اسی طرح جب سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو رسول اللہ کی حیات طیبہ میں آکے دیکھتے ہیں ان کے دور میں خود ایک طرف رسول اکرم کی ذات اقدس تو ان کے مقابلے میں ابو جهل ابو لهب اور ابو سفیان جیسے افراد.
در یک طرف علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و در طرف دیگر معاویه و معاویه صفتان.
اور اسی طرح یہ سلسلہ رسول اللہ کے بعد بھی رکتا نہیں بلکہ جاری ہے، ایک طرف امام علی آتے ہیں اور دوسری طرف ان کے مد مقابل معاویہ اور اس جیسے افراد.
در یک طرف امام حسین علیہ السلام و در طرف دیگر یزیدیان،
اور اس کے بعد یہ معرکہ آگے بڑھتا ہے میدان کربلا میں ہم امام حسین کو ایک طرف دیکھتے ہیں تو ان کے مد مقابل یزید کو دیکھتے ہیں.
و امروز ہم ہمچنان این صف بندی ادامه دارد
اور یہی صف آرائی آج تک جاری ہے.
در یک طرف شما کوثریان هستید و در طرف دیگر طرفداران آمریکا.
اور اس صف آرائی کے اندر میں اس طرح بیان کروں گا کہ ایک طرف آپ ہیں جو قبیلہ کوثر سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے مقابلے میں قبیلہ تکاثر سے تعلق رکھنے والے امریکہ اس کے حواری.
در یک طرف جبهه مقاومت و در طرف دیگر جبهه سلطه جهانی.
ایک طرف استقامت اور مقاومت کا مورچہ ہے تو اس کی دوسری طرف دنیا کے مستکبروں کی حکومت قبول کرنے والے افراد.
در یک طرف امام خمینی رحمت اللہ علیہ، و در طرف دیگر اسرائیل و امریکا و مزدوران منطقی اونها مثل وهابی ها.
اور ایک طرف اسی قبیلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں قبیلہ کوثر سے تعلق رکھنے والی شخصیت امام خمینی کی ذات اقدس تھی تو اس کے مد مقابل اسرائیل اور اس سے تعلق رکھنے والے افراد.
امروز در شرائطی من و شما زندگی میکنیم که 90% ثروت دنیا دست 10% ساکنان آن است.
هم اور آپ آج جن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں اس میں کیفیت کچھ ایسی ہے کہ دنیا کی جو سرمایہ ہے وہ 90% سرمایہ 10% افراد کے ہاتھوں میں ہے.
90% دیگر فقط 10% ثروت دنیا رو دارن
اور باقی جو 90% افراد ہیں، عوام ہیں، لوگ ہیں، ان کے پاس دنیا کا فقط 10% سرمایہ ہے جس سے وہ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں.
در شرائط زندگی میکنیم که هر روز بلکه هر ساعت و هر دقیقه افراد زیادی به خاطر گرسنگی و نداشتن بهداشت جان خودشون از دست میدن.
اور ہم ایسے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں روزانہ گھنٹوں کے اعتبار سے ایسے افراد کے جن تک غذا نہیں پہنچ پاتی اپنی جان کی بازی ہار دیتی ہیں.
و در طرف دیگر 384 نفر هستن که اگر نصف از سرمایه خودشونو بدن هیچ گرسنه‌ای در کره خاکی باقی نخواهد ماند.
اور اس کے مقابلے میں وہ سرمایہ دار لوگ بھی ہیں کہ جن کی تعداد بتائی کہ اگر 374 افراد کہ جو دنیا کے مالدار ترین لوگ ہیں وہ اپنی دولت کا آدھا حصہ بھی پوری دنیا کے انسانوں پر تقسیم کر دیں تو دنیا میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا.
این بی عدالتی فقط در عرصه اقتصادی نیست، در عرصه های دیگر هم وجود دارد.
البته یہ ذہنوں میں رہے کہ جو بی عدالتی ہے یہ فقط اقتصادی میدان میں نہیں ہے بلکہ ہر میدان میں اسی طرح کا ظلم و ستم جاری ہے.
در عرصه سیاست اگر 200 کشور دنیا یک نظر بدهند، یک دولتی به نام آمریکا نظر دیگری بدهد، نظر او با حق وتو حاکم بر 200 رأی دیگر خواهد بود.
حتی ہم سیاسی میدان میں بھی آگے دیکھتے ہیں کہ اگر 200 ممالک ایک طرف ہوں، ان کا ایک نظریہ، ایک اوپینین ہو، اس کے مقابلے میں امریکہ کا نظریہ کچھ اور ہو، تو امریکہ ان 200 ممالک کے نظریے کو ویٹو کر دے گا اور امریکہ کی بات مانی جائے گی.
در شرائط هستیم که در منطقه منهتن شهر نیویورک تعداد شماره های تلفنی که وجود دارد از کل شماره تلفن های قاره آفریقا بیشتر است.
اور ایک شماریات اعداد و شمار کے مطابق امریکہ کا جو ایک علاقہ ہے منہٹن، وہاں پہ جو ٹیلیفون لائنز موجود ہیں ان ٹیلیفون لائنز کی تعداد افریقہ کی اندر موجود ٹیلیفون لائن سے زیادہ ہے.
75% رسانه های مهم دنیا در اختیار 5 کشور ہے
اور دنیا کے 5 ممالک ایسے ہیں جن کے پاس دنیا کا 75% میڈیا ان کے اختیار میں ہے.
از همه اینا بدتر تبعیض و ظلم و بیعدالتی در عرصه علم و فناوری است.
اور اس سے بڑھ کر جو ظلم و ستم ہے وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں، سائنس کے میدان میں ڈسکریمنیشن ہے.
تعدادی از قدرتمندان بزرگ دنیا به ما و شما میگن که اگر شما میخواهید کارخانه رب داشته باشید اشکال نداره، اگر میخواهید کارخانه اتومبیل سازی داشته باشید مانعی ندارد، اما تکنولوژی های برتر مثل تکنولوژی هسته‌ای و تکنولوژی های فضا هوا به شما ارتباط ندارد، شما حق ندارید وارد این مقوله بشوید.
اور ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ جو تقسیم ہے جو ظلم و ستم پر مبنی ہے، غیر عادلانہ تقسیم، یہ ہر میدان میں ہے، سیاسی میدان میں بھی، علم و صنعت کے میدان میں بھی. اگر آپ اپنے ملک کے اندر مثال دیا گیا کہ ٹومیٹو پیسٹ بنانے کا کارخانہ لگانا چاہیں تو کوئی منع نہیں کرے گا، حتیٰ گاڑیاں آپ پروڈیوس کرنا چاہیں کوئی اعتراض آپ پہ نہیں کیا جائے گا، لیکن جب آپ آ کر آگے بڑھیں اور ایٹامک انرجی سے متعلق کوئی بات کرنے کی بات کریں اس پر آپ پہ پابندیاں لگنے کی بات آئے گی، اعتراض کیا جائے گا.
نزدیک 70 سال است یک ملتی رو به نام ملت فلسطین از خانه هاشون آواره کردن و یک کشور غیر مشروع به نام اسرائیل رو جایگزین اون کردن.
اور آپ جیسا جانتے ہیں کہ تقریباً 70 سال کا عرصہ گزر چکا، ایک سرزمین پر رہنے والے لوگوں کو ان کی سرزمین سے نکال دیا گیا، یعنی فلسطینیوں کو فلسطین سے بے دخل کر دیا، اس کے مقابلے میں ایک غیر مشروع حکومت، ناجائز حکومت کو وجود بخشا جو اسرائیل کے نام سے موجود ہے.
در برابر این نظام سلطه جهانی که اسمشو میذاریم ارباب تکاثر، ما اصحاب کوثر هم داریم که در برابر اون قیام کردن و مقاومت کردن.
اور جیسے ہم نے شروع میں بیان کیا تھا کہ یہ قبیلہ تکاثر کا قبیلہ ہے کہ جو ہر جگہ اپنی افزائش چاہتا ہے، فقط اپنی بڑھاؤ میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، اس کے مد مقابل ایک قبیلہ کوثر بھی موجود ہے جو اپنے طور پر استقامت دکھاتا ہے.
ما حزب اللہ لبنان رو داریم،
اسی قبیلہ کوثر سے تعلق رکھنے والا ایک گروہ جس کو ہم لبنان میں حزب اللہ کے نام سے جانتے ہیں،
مردم مقاوم فلسطین رو داری،
اور اسی طرح فلسطین کے وہ مومنین اور مجاہدین جو وہاں پہ استقامت کی دیوار بناتے ہیں،
مردم مبارز با مردم اهل مبارزه با امریکا رو در امریکای لاتین داریم،
اور اسی طرح ہم امریکہ کے اندر جو ہے وہ امریکہ کا مقابلہ کرنے والے افراد بھی رکھتے ہیں کہ جنہوں نے امریکہ سے مقابلہ کرنے کی ٹھانی ہے.
ما نهادهای عزیزی مثل نهاد شما دانشجویان امامیه رو در پاکستان داریم،
حتی خود اسی قبیلہ کوثر سے تعلق رکھنے والے افراد کے جو استکبار کے سامنے مد مقابل ہوتے ہیں اس کا مقابلہ کرتے ہیں، ان میں سے آپ عزیز نوجوان بھی ہیں، آپ کی آرگنائزیشن ہے جس سے آپ کا تعلق ہے.
و پرچم این مقابلے با نظام سلطه رو امروز مقام معظم رهبری آیت الله عظمی خامنه‌ای بر دست دارد،
اور اس قبیلہ کوثر کی جو سربراہی ہے، جو سرپرستی ہے، کہ جس کے ہاتھ میں اس قبیلہ کوثر کا پرچم ہے، کہ جس کے تحت ہر اس قبیلے سے تعلق رکھنے والا شخص آگے بڑھ رہا ہے، یہ پرچم آج رہبر معظم سید علی خامنہ ای کے ہاتھوں میں ہے.
امروز سوال از شما و من و امثال ما تک تک ما رو سوال میکنن که شما عضو کدوم قبیله هستید، قبیله تکاثر یا قبیله کوثر، باید پاسخ شفاف داشته باشید.
آج ہم سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنا تعین کیجئے کہ آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے، قبیلہ کوثر میں ہیں یا قبیلہ تکاثر میں ہیں، ہمارے پاس بہت واضح جواب ہونا چاہیے.
من امروز میخوام در این محفل شریف دانشجویی به چند ویژگی از ویژگی های اصحاب کوثر اشاره کنم.
میں آج آپ طالب علموں اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی اس محفل میں چاہتا ہوں کچھ نکات بیان کروں تاکہ ہمارے پاس واضح اصول ہوں کہ قبیلہ کوثر سے تعلق رکھنے والے افراد کن اصولوں پر کام کرتے ہیں،
و برای این منظور از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها استفاده کنم.
نکات کو آپ تک پہنچانے اور سمجھانے کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی سے میں کچھ نکتوں کو لاتا ہوں.
اولین شب ازدواج اون خانم با امیر المومنین علی ابن ابی طالب داستان شنیدنی است.
دوستوں سے گزارش ہے کہ جب درود بھیجیں تو سب مل کے درود بھیجا کریں. علی علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جو شادی کی پہلی رات تھی، وہاں ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے جو سنا بھی ہوگا اور سننا چاہیے.
خانم وارد منزل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام شد و حضرت از او سوال کرد که چرا نشاط و شادابی لازم رو برای شب ازدواج نداری؟
اور جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے گھر سے رخصت ہو کر امام علی علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائیں تو امام علی علیہ السلام نے ایک سوال کیا کہ اے جناب زہرا، جو خوشی اور نشاط ایک مثلا نئی دلہن کے چہرے پہ ہونا چاہیے، آپ اس وقت اس حالت میں نظر نہیں آ رہے ہیں.
اولین جملے کہ خانوم در منزل شوہرش بر زبان آور این بود کہ فکر کردم اندیشیدم،
اور اس وقت جناب زہرا نے جو جواب دیا اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے فکر کی ہے، سوچا ہے.
اولین ویژگی اصحاب اصحاب کوثر من فکر کردم و شبهت رو تشبیه کردم ورود خودم رو به خانه شما به این که روزی از خانه شما هم باید خارج بشنم و به خانه آخرت بشنم.
اب واپس پلٹتے ہیں جناب زہرا کے جملے پر، جس سے نقطہ لیا تھا کہ ہمیں اگر صاحبان کوثر ہیں تو ہمیں فکر اور غور و فکر کرنا چاہیے. جناب زہرا نے فرمایا کہ میں نے فکر کی، سوچا، اور اس کے بعد جو میں اپنے بابا کے گھر سے آپ کے گھر میں منتقل ہوئی ہوں، اس انتقال کو میں نے نسبت دی اس انتقال کو کہ جب میں آپ کے گھر سے اللہ کی جانب منتقل کی جاؤں.
میں نے جو ادامے تو کنشن اٹھایا تو قسم میں دیا ہے،
اور پھر یہاں جناب زہرا نے ہم علی سے کہا کہ میں آپ کو قسم دیتی
ہوں ان نعبد اللہ فی هذه اللیلہ، امشب کو بے عبادت خدا بپردازیں.
اور جناب زہرا نے امام علی علیہ السلام کو قسم دے کے ارشاد فرمایا کہ علی، آئیے اس رات کو عبادت خدا میں بسر
کریں، نماز بخوانیں
اور نماز پڑھتے ہیں.
اولین شب زندگی مشترکشون رو با نماز شروع کردن.
پس نوجوان ما ایک نقطہ ہے کہ جناب زہرا نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ اپنی زندگی کا جو آغاز کیا وہ عبادت اور خدا کی یاد سے کیا، نماز سے کیا.
پس دومین ویژگی اصحاب کوثر آن است که اهل عبادت هن، اهل نماز هن.
اور یہی سے ایک اور نقطہ سامنے آیا کہ جو قبیلہ کوثر کے افراد ہیں ان کی دوسری خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اہل عبادت ہوتے ہیں.
امام خمینی وقتی که انقلاب کردن و حرکت خودشون شروع کردن در 15 خرداد تعداد زیادی افراد به شهادت رسیدن، 15,000 نفر شهید شدن.
امام خمینی نے جس وقت اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا اور اس کے بعد جب آپ نے قیام فرمایا تو اس میں تقریباً پہلی ہی رات میں تقریباً 15,000 افراد جام شہادت پی چکے تھے.
ایشو تو پہ زندان بردن
اور اس کے بعد افراد شہید ہوئے، امام خمینی کو قید خانے میں لے جایا گیا،
مدتی در زندان بود تو در زندان آزاد شد.
اس کے بعد کچھ عرصہ امام خمینی نے قید خانے میں گزارا، اس کے بعد آپ کو آزاد کر دیا گیا.
وقتی که از زندان آمد به منزلشون تعداد زیادی از دانشگاهیان از تهران به شهر قم آمدن به دیدار امام خمینی.
اور جب امام خمینی تشریف لائے اپنے گھر میں آئے تو اس کے بعد تہران سے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد آئی امام خمینی سے ملاقات کے لیے.
امام یک ساعت برای دانشگاهیان سخنرانی کردن
اور یونیورسٹی سے آئے اسٹوڈنٹس کے سامنے امام خمینی نے ایک گھنٹہ تقریر کی
و موضوع سخنرانیشون فقط درباره سفارش به نماز بود.
اور اس پورے گھنٹے میں امام خمینی نے جو گفتگو کی اس میں نماز اور اس کی اہمیت کے بارے میں نکات کرد
و هیچ چیز امام را از این باز نمی داشت که سفارش به نماز رو در جوامع مختلف داشته باشد.
اور امام جب بھی تقریر کیا کرتے تھے، جب بھی گفتگو فرماتے تھے تو آپ کبھی بھی نماز کی سفارش اور تاکید کرنے سے جو ہے وہ رکے نہیں
و سفارش مقام معظم رهبری هم به دانشجویان این بود که نماز بخوانید و نمازتون رو خوب بخوانید.
اور رهبر معظم کی بھی نوجوانوں کو یہی تاکید ہے کہ اپنی نمازوں کو ادا کریں اور بہترین انداز سے ادا کریں.
نماز خوب خواندن یعنی کہ اول وقت بخوانید،
بہترین انداز سے پڑھنا یعنی اول وقت نماز کو ادا کرنا،
حتی امکان در مسجد بخوانید.
دوسرا نقطہ بہترین انداز سے پڑھنے کا، نماز کو زیادہ سے زیادہ مسجد میں ادا کیا جائے،
در صورت امکان با نماز جماعت بخوانید.
اور اگر ممکن ہو سکے تو تیسرا نقطہ کہ نماز ہمیشہ جماعت سے پڑھی جائے
و نمازتون رو با حضور قلب بخوانید.
اور جب بھی آپ نماز کے لیے تشریف لائیں تو آپ کا قلب خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو.
اگر توانید بعد قربت کربلا سجده کنید که حضور قلب شما رو می افزاید.
اگر ممکن ہو تو خاک شفا پر سجده کریں که خاک شفا پر سجده کرنا دلوں کو خدا کے نزدیک کرتا ہے.
این روایت رو حضرت امام حسین و امام حسن و زینب کبرا سلام الله علیهم اجمعین هر سه نقل کرده.
ایک روایت ہے کہ جس کو بیان کرنے والے امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی اور جناب زینب سلام الله علیها بھی اس کے راوی ہیں.
کہ دیوان که نیمه های شب از خواب برمیخواستیم و میدیدیم که مادر ما در سجاده نماز خودش نماز میخواند و میگرید و اندام رو تکان کرده.
تینوں نے اس روایت کو نقل کیا، امام حسن، امام حسین اور جناب زینب نے، کہ جب ہم آدھی رات کو دیکھا کرتے تھے تو اپنی مادر گرامی کو مصلے میں بیٹھا دیکھتے تھے، آپ نماز میں مشغول ہوتی تھیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوا کرتے تھے اور آپ کا بدن لرز رہا ہوتا.
رئیم نشان کی دور کے کار یک شب دو شب نیست، مداوم امام حضرت زهرا سلام الله علیها این کارشون بود.
اور اس روایت کا لحن یہی ہے کہ ایک رات کا واقعہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ہوا بلکہ مستقل ایسا ہی ہوا کرتا تھا.
من بچه ها هم به تبع پدر و مادر به راز و نیاز میپرداختن.
اور جس طرح والدین یہ کام کیا کرتے تھے اسی طرح کی اولاد بھی اسی کام کو انجام دیا کرتے تھے.
این ماه الان ماه ذی‌قعده است و متعلق است به امام رضا علیه السلام.
یہ ذی‌قعده کا مہینہ ہے اور اس میں آٹھ مہینوں امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے اس کو نسبت حاصل ہے امام رضا کی طرف.
کہ وقتی ہنگام نماز میشد امام رضا هیچ کس رو نمی‌شناخت و به چیزی جز نماز فکر نمی‌کرد.
اور ایک روایت یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جایا کرتا تھا تو امام رضا علیہ السلام تمام کام چھوڑ کر نماز کی طرف سبقت کیا کرتے تھے، گویا آپ کسی کو پہچانتے ہی نہ ہو.
در کنار خواندن نماز، سفارش به خواندن قرآن هم از ویژگی‌های دیگر اصحاب کوثر است.
اور جو قبیلے کوثر سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، جہاں کی خصوصیت نماز کی ادائیگی ہے، وہیں قرآن کریم سے متمسک رہنا بھی ان کی خصوصیت.
اور روایات فراوانی داریم کہ مسلمان کسی است کہ حداقل روزی 50 آیه از آیات قرآن رو تلاوت کنه.
بعض روایات میں یہ بیان کرتی بھی نظر آ رہی ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے روزانہ کے معمول میں 50 آیات قرآن کی کم سے کم تلاوت کرے.
میں
آپ دوستوں کی اجازت سے اسی بارے میں امامنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ بھی آپ نے پیش کرتا ہوں.
در اواخر عمرشون مریض ہو جائے،
آپ جانتے ہیں کہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں امامنی مریض تھے.
ہمسر ایشون ازشون نقل شود کہ امام در این هنگام مریضی مثل بچه مکتبی در منزل می نشست و قرآن می خواند.
اور ان کی زوال محترمہ سے یہ بات نقل کی گئی کہ جب امام بیمار ہوا کرتے تھے تو جیسے ایک طالب علم ہوتا ہے، وہ اس طالب علم کی طرح اپنے حجرے میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر قرآن کریم کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے.
انقدر زیادہ قرآن میخوان کہ ہمسر ایشون بهش اعتراض میکنن چه خبر این مقدار قرآن میخوان.
اور ان کی زوجہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے امام پر اعتراض کیا کہ آپ اتنا زیادہ قرآن کریم کیوں پڑھتے ہیں.
امام میفرمود که من با قرآن خواندن آرامش پیدا میکنم.
امام نے جواب دیا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے سکون میسر آتا ہے.
وقتی قرآن میخونم احساس میکنم خداوند همین الان داره با ما صحبت.
جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسی لمحے ابھی خدا مجھ سے بات کر رہا ہے.
دختر امام خمینی یک خاطره دیگری هم نقل میکرد که اونم بگم
بهشون. امام خمینی کی بیٹی نے بھی ایک واقعہ نقل کیا ہے.
میگفتم که ما وقتی در نجف بودیم میخواستیم تلفن بزنیم به ایران، امام به ما اعتراض میکرد، گفت تلفن هزینه زیاد میشه، نامه بنویسید که پولش کمتر بشه.
امام خمینی کی بیٹی کہتی ہے کہ جب ہم نجف میں تھے امام خمینی کے ساتھ اور وہاں سے چالیے تھے کہ تحقوں میں یا ایران میں فون کریں تو امام اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے کہ چونکہ ٹیلی فون کا بل زیادہ آتا ہے اس کے مقابلے میں خط کا خرچہ کم ہے، خط لکھ کر بات کیا کریں.
ولی خود امام وقتی تلفن رو دست میگرفتن پشت تلفن اعلامیه هایی رو که نوشته بودن برای ایران میخواندن.
اسی دوران یہ بھی ہوتا تھا کہ جب امام خمینی وہاں پہ ایران میں بھیجنے کے لیے تحریریں لکھا کرتے تھے جو اس کے بعد وہاں پہ آگے چھپ کے تقسیم ہوتی تھی، اس کو فون پر ہی بیان کیا کرتے تھے
و اصلاحات احتمالی رو توش انجام میدادن.
اور حتی اگر کوئی اس میں تبدیلی کرنی ہوتی تھی، کوئی کریکشن ہوتی تھی، وہ بھی اسی فون پر انجام دیتے تھے.
گاہی وقتی این تلفن نیم ساعت 45 دقیقه طول میکشید
و بعض اوقات امام خمینی کا یہ فون کرنا اس پہ یہ تمام چیزیں لکھوانا 3-45 منٹ آدھے گھنٹے پر مشتمل ہوتا تھا.
دختر امام گفتش کہ مادرم اعتراض میکرد به امام که چطور ما میخوایم تلفن بزنیم، میگی پولی زیاد میشه، اما خود 45 دقیقه پشت تلفن حرف میزنیم.
امام خمینی کی بیٹی کہتی ہے کہ یہاں بھی ہماری والدہ اعتراض کیا کرتی تھی، کہتی تھی کہ اگر ہم بات کریں تو آپ کہتے ہیں کہ بل زیادہ آتا ہے، خود آدھا آدھا گھنٹہ 45 منٹ کی بات کرتی
ہے. امام کی فرمود کہ بیت المال دخیل نیست.
امام خمینی اس کا جواب دیتے تھے کہ بیت المال کنجوس نہیں ہے،
اگر لازم باشد برای مصالح اسلام میلیون ها دلار هم باید خرج کنیم.
اور اگر ضرورت کا تقاضا ہو کہ تبلیغ اور اسلام کی خاطر ڈالرز خرچ کیے جائیں، ملین روپیہ خرچ کیا جائے، تو وہ خرچ کرنا چاہیے.
اما اگر نیت داشته باشیم و محتاط باشیم.
لذا همه بھی اس بات کا سامنے رکھتے ہوئے جب ہم خرچہ کرنے پر آئیں بیت المال سے اسلامی کاموں کے لیے، تو ہمیں تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے.
من دو ویژگی دیگر از ویژگی های اسباب کوثر رو ذکر میکنم و صحبتم رو تمام میکنم.
من دو مزید خصوصیات کا ذکر کروں گا جو اسباب کوثر کی ہوتی ہیں، اس کے بعد زحمت تمام کروں.
یکی مسئله حفظ وحدت است.
ان میں سے ایک نقطہ اپنی وحدت کی حفاظت ہے.
ائمه ما همواره سفارش کردن که شیعیان ما با یکدیگر وحدت کلمه داشته باشند.
ہمارے ائمه اطهار نے ہمیشہ اس بات کی تاکید کی ہے کہ ہمارے شیعوں کو ایک واحد کلمه پر جمع ہونا چاہیے، وحدت کا مظاہرہ کرنا چاہیے.
و همواره گفتن که اگر دو برادر مؤمن به هم دست بدهند، آن کس که دیرتر دستش رو جدا میکنند ثواب بیشتری میبرند.
اور حتی اسی کے ذیل میں اس طرح کی روایات بھی ملتی ہیں کہ جب دو مومن برادر آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو جو دیر تک اپنا ہاتھ دوسرے مومن کے ہاتھ رکھتا ہے اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے.
ائمه ما سفارش کردن علاوه بر وحدت بین شیعیان، وحدت با اهل سنت رو هم باید مد نظر باشه.
اور یہ وحدت فقط اہل تشیع کے درمیان نہیں بلکہ ہمارے دیگر برادران اہل سنت کے ساتھ بھی اسی وحدت کو جاری ہونا چاہیے.
گفتم که در نمازهای جماعت اونها شرکت کنیم.
همه مثلا اس طرح کے احکامات بتائے گئے کہ اہل سنت کی نماز جماعت میں شرکت کر سکیں.
اگر مریض بھی شود به عیادتشون بریم.
اگر کوئی ان میں سے مریض ہو ہمیں اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے.
و اگر از دنیا رفتن به تشییع جنازه شون بریم.
اگر ان میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے تو ہمیں اس کی تشییع جنازه میں جانا چاہیے.
این سیره ائمه ماست.
یہ ہمارے ائمه اطهار کی سیرت ہے.
و ما باید وحدت اسلامی رو در برابر نظام سلطه جهانی تقویت کنیم.
اور ہمیں دنیا کے مستکبرانہ نظام کے خلاف اسلامی وحدت کو باقی اور اس کا پرچار کرنا چاہیے.
میں اینجا عرض میکنم کہ ما با هیچ یک از اهل سنت اختلافی اساسی نداریم.
من یہاں اس جگہ سے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کسی بھی اہل سنت برادر سے کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے.
ما با سلفیہ اختلافی نداریم.
حتی ہمارا سلفیوں کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے.
ما فقط با یک گروہ اختلاف داریم.
ہم فقط ایک گروہ کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں، اس کے مخالف ہیں.
و اون گروہ های تکفیری هستن.
اور وہ گروہ وہ ہے جو تکفیری کے نام سے پہچانا جاتا ہے.
اونایی که میان در مساجد مردمی رو که دارن نماز میخونن رو میذارن و پشت اونا رو میپوشن.
وہی گروہ که جس کے کارناموں میں سے یہ کارنامے ہیں کہ وہ مسجدوں میں آتے ہیں جو ان کے مخالف لوگوں کی ہوتی ہیں، انہیں بم لگا کر چلے جاتے ہیں.
در سوریه بچه های مدرسی رو بم میذارن تو مدرسه شون هم منفجر میکنن.
اسی طرح اس تکفیری گروه نے یہ کام بھی انجام دیے کہ سوریہ کے اندر جو بچوں کے اسکول تھے ان اسکولوں کو دھماکوں سے اڑا دیا.
مردم بی گناہ رو در کوچه و بازار کویته به شهادت
میرسونن. یا مثلا اسی طرح آپ کے پاکستان کے شہر کویتہ میں آپ نے دیکھا کہ بے گناہ لوگوں کو، بچوں کو، خواتین کو انہوں نے بموں کا نشانہ بنایا.
گروه تکفیری هستش که شما به چه مجوز شرعی مردم مسلمان رو به کشتن میدید.
اور ہم ان سے یہی سوال کرتے ہیں کہ تمہارے پاس مسلمان لوگوں کو مارنے کا کیا جواز ہے؟
کدوم آیه قرآن و کدوم روایت نبوی به شما اجازه میدهد که زنان و کودکان بیگناه رو به خاک و خون بکشید؟
اس آیت کی روح سے، اس حدیث کی بنیاد پر تم آج اس طبی عمل کو انجام دیتے ہو اور مردوں، عورتوں اور بچوں کو بے گناہ مارتے ہو.
اگر دین نداری کدام دلیل عقلی به شما اجازه این کارها رو میده؟
اور اگر تمہارے کاموں کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، دینی دلیل نہیں ہے، شرعی دلیل نہیں، تو کس عقل کی بنیاد پر یہ کام کرتے ہو؟
ما میگیم که دست بردارید از این کارهای مخالف با قرآن و سنت.
اور ہم تم سے یہی کہتے ہیں کہ اپنے قرآن اور سنت سے مخالفت کرتے ہوئے کاموں کو چھوڑ دو.
بیاید به دامن اکثریت مسلمانان بپردازید.
اور جو اکثریت تعلق رکھتی ہے، جو مسلمانوں کی اجتماع ہے، آؤ اس مسلمانوں کے اجتماع کا حصہ بن جاؤ.
شما حق ندارید کہ چہرے اسلام رو در میان مردم جہاں این پر خشن جلوه بدید.
اور تمہیں اصلا یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم پوری دنیا میں اسلام کے چہرے کو بگاڑ کر ایسا تشدد آمیز رویے پر مبنی اسلام کا چہرہ پیش کرو.
سال گذشته در همچین ایامی یک سمیناری در یک دانشگاه برگزار شد.
گذشته سال یک یونیورسیٹی میں اسی طرح کا ایک سمینار کیا گیا تھا.
دانشگاه هرسلیا در اسرائیل.
اسرائیل میں ایک یونیورسیٹی ہے، وہاں پہ ایک سمینار ہوا.
اون سمینار یک مصاحبه داشت.
اور اس کے بعد اس میں قرارداد پاس کی گئی
با مسافرین بود که هر چقدر ما بتوانیم میان شیعه و سنی اختلاف بندازیم امنیت اسرائیل رو بیشتر حفظ خواهیم کرد.
اور اس سیمینار میں جب قرارداد پیش کی گئی اور اس کو قبول کیا گیا تو اس کا ایک نقطہ یہ تھا کہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے جتنا ممکن ہو شیعہ اور سنیوں کے درمیان اختلاف ایجاد کیا جائے.
وہ گروہ تکفیری رو رد کنیم و با سایر گروہ ها دست اخوت و برادری بگیریم.
ہم یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تکفیری گروہ کو نہیں مانتے، اس کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہمارے بہادران اہل سنت ہیں ہم ان سب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اور مل سکتے ہیں.
و آخرین نکته مسئله رعایت اخلاص در رفتار
اور آخری نکتہ اپنے کاموں اور اپنے کردار کے اندر اخلاص کو مد نظر رکھنا ہے.
ما کاروں کو باید به خاطر خدا انجام بدیم.
ہمیں از این تو چاہیے کہ اپنے کاموں کو فقط خدا کی خاطر انجام دیں.
بلا برکت از کار ما رفت خواهد رفت.
اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے کسی کام میں بھی برکت شامل نہیں ہوگی.
چرا؟ برادران حزب الله لبنان در کارشون موفق بودن چون اخلاص داشتن.
سوچنے کی بات ہے کہ کیوں حزب الله لبنان کے نوجوان کامیاب ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس اخلاص جیسی نعمت موجود ہے.
میرفتن عملیات میکردن علیه نظام صهیونیست، شهید میدادن، به دیگران میگفتن شما بیاید مسئولیت رو قبول کنید، این شهید پای سال شما تمام شود نه پای سال ما.
مثلا وہاں پہ جب جنگیں ہوا کرتی تھی اور انہوں نے اپنے شہید دیے تو اپنے اخلاص کو باقی رکھنے کے لیے جو جگہ کا کمانڈر مثلا ہوتا تھا وہ دوسرے سے کہتا تھا کہ تم آؤ اور اس شہید کو اپنے نام سے رجسٹر کرواؤ تاکہ میرا اخلاص باقی رہے، اس شہید کو تمہارے حساب میں لکھا
جائے. اگر کار خوبی انجام دادی حتما خواستیم که به اسم ما تمام بشود. بنویسد فلان گروه این کار رو انجام داد، بدونیم اخلاص در کار نیست.
اگر ہم بھی عزیزوں اپنے کاموں کو انجام دیں، اس کاموں کے انجام دینے کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں نیت یہ ہو کہ یہ کام ہمارے نام سے محفوظ ہو جائے، ہمارا نام اس کام کے ساتھ آئے، تو سمجھنے ہمارے اندر اخلاص کی کمی ہے.
ہم کارے دوست داشته باشیم کار خوب انجام بشود، نه اینکه اون کار خوب حتما به نام من انجام بشود.
ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ اچھا کام انجام پائے، لیکن یہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ اچھا کام ہمارے نام سے انجام پائے.
و بسیاری از اختلافات که در میان افراد و گروهها و در داخل یک گروه پدید میاد ناشی از همین عدم رعایت اخلاص است.
اور اختلافات کی ایک بہت بڑی وجہ کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان اور حتی آرگنائزیشنز کے درمیان تحریک و تنظیموں کے درمیان اختلافات وجود میں آ جاتے ہیں، اس کی وجہ یہی کہ اخلاص کی کمی ہے.
و امام فرمودن اگر همه انبیاء دور هم توی تشکیلاتی جمع بشوند 124,000 پیغمبر جمع بشوند هیچ وقت اختلاف بینشون نمیشه.
اور امام خمینی اس بات کی نشاندہی ایسے کیا کرتے تھے کہ اگر 124,000 انبیاء ایک موقع پر ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ان کے درمیان بال برابر بھی اختلاف نہیں ہوگا.
چون اخلاص ہے.
وجہ کیا ہے کہ سب اخلاص کی خاطر کام کرتے ہیں.
ولی ما پنج نفر ہوں کہ با ہم جمع شیم اختلاف پیدا میکنیم. چرا
ہماری مشکل یہ ہے کہ پانچ افراد بھی ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ایک کام میں اختلاف کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟
به امام خمینی گفتن که فلان شخص شهریه نمیگیرد، فرمود بهش 5 تومن بده.
ایک شخص کے بارے میں امام خمینی کے سامنے بیان کیا گیا کہ وہ شہریہ نہیں لیتا، وہ وظیفہ جو طالب علم وہاں پہ لیا کرتے ہیں مراجع سے وہ نہیں لیتا. امام خمینی کا اس کو 5,000 تومن دے دیے جائیں.
به او گفتن کہ این شخص به شما دشنام میدهد، مخالف شما است. گفتن حالا که مخالف منه 10,000 تومن بهش بدید.
امام خمینی کو بتانے والے نے بیان کیا کہ یہ شخص جو شہریہ نہیں لیتا کہ آپ کا مخالف بھی ہے، نہ فقط مخالف ہے، آپ کو برا بھلا بھی کہتا ہے. امام نے کہا اگر میرا مخالف ہے تو پہلے 5,000 تومان کے آئے تھے، 10,000 تومان دے دو.
کسی آمده بود پیش مقام معظم رهبری، یکی از علمای قوم بود و پیشنهاد میکرد که فلان کار انجام بشه.
علمای قوم میں سے ایک عالم رهبر معظم کی خدمت میں آیا اور ان کے سامنے ایک کام کو بیان کیا کہ یہ کام ہونا چاہیے.
و بعد اشاره کرد که اگر این کار رو انجام بدهید برای تقویت رهبری شما خوب است.
اور اس کے بعد جب ہم نے اپنا کام بیان کر دیا تو ساتھ بھی تاکید بھی کی کہ اگر آپ یہ کام انجام دیں گے تو آپ کی رہبریت کو یہ چیز تقویت پہنچائے گا.
ایشو فرمودن که حالا که این گروشو اصلا این کار انجام نمیده.
رہبر نے بھی فوراً جواب دیا کہ اب اگر اس کام سے میری رہبریت کی تقویت ہوگی تو میں کام ہرگز انجام نہیں
دوں گا. اون بندے خدا بود کہ حالا برای شما نه، برای جمهوری اسلامی خوب است، کار انجام بدید به نفع جمهوری اسلامیه. ایشون فرمود من برای جمهوری اسلامی هم کاری انجام نمیدم.
اور اس کے بعد اسی شخص نے جب دیکھا کہ ایسے ڈرائیور نہیں مانگتے, انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کی شخصیت نہیں بلکہ جمہوری اسلامی ایران کے لیے کام اچھا ہے, انجام پانا چاہیے. ڈرائیور نے کہا نہیں میں جمہوری اسلامی کے لیے بھی کام انجام نہیں دیتا. اگر ایسا ہے کہ اس کام سے اسلام کو بھی فائدہ پہنچتا ہے تو اب اسلام کو انجام دینا چاہیے.
ان شیوے بزرگوں کو بغیر مد نظر خود کو قرار دیں,
ہمیں اپنے مراجع اپنے رہبر اپنے ہی بزرگوں کی اس طریقہ کار کو اپنانا چاہیے.
یادمون باشد که شیطان همیشه در کمین ماست.
اور یہ بھی ذہنوں میں رکھیے گا کہ شیطان ہمیشہ چھپا ہوا ہے, ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے.
ان الشیطان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء, یعنی شیطان در میان شما دشمنی و کینہ رو میگسترانه.
اور شیطان کے کاموں میں سے ایک کام قرآن کریم نے یہی بیان کیا کہ وہ تمہارے درمیان اختلافات کے بیج ہوتا ہے, تمہیں ایک دوسرے سے دور کرتا ہے.
پس ہر حرکتی کہ باعث ایجاد شکاف بین شیعیان و مسلمانان بشود این کار کار شیطانی است.
اور ہر وہ کام کے جس کے ذریعے سے تشیع کے اندر اختلافات جنم لیں یا عالم اسلام کے اندر اختلافات سوئم زور پکڑے, وہ کام شیطانی کا.
الحمدللہ ما این افتخار داریم که در کشور پاکستان نماینده ای از ولی فقیه حضور دارن و ما بر اساس رهنمودهای ایشون کار خودمون رو انجام میدیم.
اور الحمدللہ پاکستان کچھ نصیب ممالک میں سے ہے کہ جہاں رہبر معظم کے نمائندے یعنی حضرت آیت اللہ ابوالفضل بہاءالدینی یہاں پہ موجود ہیں, اور جو کچھ بھی وہ یہاں کے بارے میں بیان کرتے ہیں ان کی رہنمائی میں ہم آگے کام کراتے ہیں.
خدا انشاءاللہ وجود آقای بهاءالدینی رو برای ما حفظ بکنه.
خدا و تعالی انشاءاللہ آقای بهاءالدینی کی حفاظت فرمائے
و شما رو هم برای اسلام محافظت بکنه.
اور آپ کی بھی اسلام کی خدمت کی خاطر آپ کی بھی حفاظت فرمائے.
و میدونم تو ذهن خیلی از شما الان این است که وضعیت آخر جمهوری اسلامی در مذاکره با آمریکا چیست؟ برای شما توضیح مختصر
میدم. من یه بھی جانتا ہوں کہ آپ سے ایک اور نکتہ سننے کے لیے بے چین ہیں, اور یہ کہ اس وقت ایران کے مذاکرات کے حوالے سے بات چل رہی ہے امریکہ کے ساتھ, اس کے بارے میں کیا آپ کی اسٹیٹس ہے وہ بتا دوں.
جمهوری اسلامی از چندین سال قبل سیاست خودش رو بر یک اصل استوار کرده است.
چند سال پہلے کی بات ہے کہ جب چند سال پہلے ایران نے اپنی سیاست کا ایک اصول بنایا تھا.
و اون اصل است که ما میدانیم که مخالفت آمریکا با جمهوری اسلامی به خاطر مسئله سلاح هسته‌ای نیست.
اور وہ اصول یہ تھا کہ ہمیں اچھی طرح اندازہ ہے اس بات کا کہ امریکہ ایران کی جو مخالفت کرتا ہے یہ فقط ایٹامک مسئلہ نہیں ہے, ایٹامک انرجی کا مسئلہ نہیں ہے.
پھر میں گفتم کہ اگر شما دست از حمایت از فلسطین برداری ما مشکل هسته‌ای شما رو حل کنیم.
بلکہ برعکس ہمیں یہ کہا گیا کہ اداروں کی جانب سے کہ اگر آپ فلسطین کے مجاہدوں کی مدد کرنا چھوڑ دیں, ان کی حمایت کرنا چھوڑ دیں, تو ہم آپ کے ایٹامک انرجی کے مسئلے پر بھی سر نظر کر سکتے ہیں.
اسناد بالکل سری به دست ما آمده است که نشان میدهد علت دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی یک مسئله بیشتر نیست.
اور ہمارے پاس ایسے کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس موجود ہیں, ایسی اسناد موجود ہیں جن میں ایران سے امریکہ کی دشمنی کی بنیادی وجہ بیان کی گئی.
تو اونم این است که جمهوری اسلامی گفتمان جدیدی رو در دنیا بنا گذاشته است که گفتمان لیبرالیسم آمریکایی رو به چالش میکشد.
اور وہ وجہ یہ ہے کہ ایران نے ایک ایسا ڈائیلاگ دنیا میں ایجاد کر دیا ہے کہ اس ڈائیلاگ کی وجہ سے امریکہ کا جو لیبرالیزم پر مبنی نظام ہے وہ خطرے میں پڑ گیا.
یعنی امریکہ از جمہوری اسلامی میخواہد کہ جمہوری اسلامی نہ باشد.
یعنی اصل میں امریکہ جو چاہتا ہے ایران سے, وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جمہوری اسلامی نہ ہو,
بنا چیز دیگه نہیں.
اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے.
ما در این خصوص گفتیم کہ ما طالب جنگ نیستیم.
ہم نے ہمیشہ جواب یہ دیا ہے کہ ہم جنگ طلب نہیں ہیں.
ہم جنگ استقبال نہیں کرتے.
ہم کبھی بھی جنگ کا جو ہے وہ استقبال نہیں کیا کرتے.
ہم تحریم استقبال نہیں کرتے.
اسی طرح جو پابندیاں ہیں ہم انہیں پسند نہیں کرتے.
اگر بتونیم ایک روز تحریم پر عمل کرنے سے بھی کرو,
اور اگر ہمارے امکان میں ہو کہ ہم پابندیوں کو ایک دن پیچھے ڈال سکیں تو ہم ضرور یہ کام کریں گے.
اگر بتونیم ایک درجہ از شدت تحریم ها بکاهی بھی کرو کرو,
یا اسی طرح پابندیاں جو پر لگی گئی ہیں ان کی شدت بھی کسی میں کمی آئے تو ہم وہ کام بھی انجام دیں.
اما یہ چیز رو به صراحت اعلام کردیم که ذره ای از حقوق مسلم خودمون تحت هیچ شرایطی عقب نشینی نخواهیم کرد.
دیگه بنیادی اصول هم یهی بنایا ہے کہ اپنے جو ہمارا حق ہے اپنے حق سے ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے.
نئی ارتباطی که آمدن این رئیس جمهور یا رفتن آن رئیس جمهور نداره، این سیاست کلی جمهوری اسلامی
است. اس کا تعلق یاد رکھیے گا یہ ایران میں ہونے والے الیکشن اور الیکشن کے نتیجے میں منتخب ہونے والے صدور سے نہیں ہے. کوئی بھی صدر آ جائے جو ہماری بنیادی سیاست ہے وہ اپنی جگہ باقی ہے.
بلذا یک شعار رو بر خودمون انتخاب کردیم، شعار بازدارندگی فعال.
اور ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، ایک سلوگن ہے، وہ یہ کہ ہم جو ہے ایکٹیو ہو کر کچھ پیچھے ہٹ جائیں،
یعنی کاری بکنیم که دشمن جرأت حمله علیه ما رو نداشته باشن،
یعنی هم اس طرح سے دشمن کے سازشوں کا مقابلہ کریں کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کرنے کی جرأت اور ہمت اپنے اندر پیدا نہ کر سکے.
اینجا قدرتمند باشیم،
یعنی ہمیں قدرتمند اور قوی ہونا چاہیے.
قدرت اولا به رشد علم و تکنولوژی است.
اور بیان کیا کہ قدرت کا تعلق جو ہے وہ علم اور ٹیکنالوجی سے
در ہمیں زمینہ
تمام اس کے مراحل کے اندر فیلڈز کے اندر
رسانی ہم کے حفظ وحدت در میان جامعہ است.
اور دوسری چیز جو قدرت لے کر آتی ہے وہ وحدت ہے.
اجازه ندیم جامعه رو به اختلاف بکشونن.
اور ہمیں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ کوئی ہماری صفوں میں اختلاف کی بھی
ثالثاً توان نظامی خودمون رو انقدر بالا ببریم که دشمن بداند هر گونه حمله هزینه های بیشتری رو بر او تحمیل خواهد کرد.
و تیسری چیزی که ہم اپنے دفاعی نظام کو اتنا مستحکم بنا دیں کہ دشمن حملہ کرنے سے پہلے اس بات کو سوچ لے کہ اگر حملہ کیا گیا تو اس کے نتیجے میں اس کے اوپر نقصان آئیں گے، وہ کہیں جا رہا
ہے. با حفظ این سه مسئله توکل به خدا و امید به نصرت الهی رو داریم.
اور ان تین چیزوں کو فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ جو چیز ہے وہ خداوند عالم کی نصرت اور تائید اور یقین اور اس کے لیے کوششیں کرنا ہے.
ان سیاست باعث شد کہ آمریکا از حمله به سوریه هم منصرف بشود.
اور ہماری انہی سیاستوں کے نتیجے میں امریکہ نے جو سیریا پر حملے کا پلان بنایا تھا
برای اولین بار اعلام کردن، تصمیم گرفتن که میخوان حمله کنن به سوریه ولی نتونستن این کار انجام بدن.
اور اس پر تو باقاعدہ انہوں نے آفیشل اس بات کا اعلان کیا کہ ہم سوریا پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، اس کے باوجود حملہ نہیں کیا.
از چی ترسیدن؟ جوابش رو خود شما بدهید.
اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کس چیز نے امریکہ کو ان کے اس ارادے سے پیچھے دھکیل دیا؟
من عرض میکنم تا وقتی که امت اسلامی وحدت کلمه خودش رو داشته باشن آمریکا به هیچ کشوری جرأت حمله کردن نخواهد.
و یه بیان کر دوں که جب تک اسلامی ممالک کے اندر وحدت ہوگی، مسلمانوں کے اندر وحدت ہوگی، اس وقت تک امریکہ میں اتنی جرأت نہیں ہوگی کسی بھی ملک پر حملہ کر سکتے.
اما این جنایت هایی که گوش و کنار کشورهای اسلامی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی علیه مسلمانان انجام میدن به خاطر این است که ما و شما یعنی امت اسلامی وحدت کامل خودش را حفظ نکرده است.
و آج بھی اگر ہم کہیں ظلم و جنایت ظلم اور بربریت کا مظاہرہ دیکھتے ہیں امریکہ کی جانب سے اس کے ڈرون حملوں کی صورت میں تو یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے درمیان یعنی اسلامی مذہب کے درمیان وحدت کی کمی.
پس این کار تشکیلاتی که شما دارید انجام میدید قدر این رو بدونید.
پس یه جو ارگنیزیشنل ورک ہے آپ کا تنظیم کے اندر آپ کام کر رہے ہیں اس کی اہمیت کو سمجھیے.
یک گام به سمت وحدت امت اسلامی است
اور آپ کو اپنے کاموں میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ کا یہ کام وحدت کو ایجاد کرنے کے لیے قدم ہے.
ارتباطات خودتون رو با علمای روشن بین و روشن اندیش حفظ کنید
اور آپ روشن فکر روشن بین لوگوں اور علما صاحبان بصیرت ہیں ان کے ساتھ اپنے رابطے کو ارتباط کو بڑھائیے.
تشکیلات مشابه خودتون رو در کشورهای دیگه پیدا کنید و اونها ارتباط پیدا کنید.
جس طرح آپ کی ارگنائزیشن ہے یہاں پر اسی طرح دوسرے ممالک میں بھی اسٹوڈنٹس ارگنائزیشن کے ساتھ رابطے میں آئے.
میں یک بار دیگر سلام مقام معظم رهبری رو خدمت تک تک شما خواهران و برادران ابلاغ میکنم.
آخر میں ایک مرتبہ پھر میں آیا موجود تمام بہنوں اور بھائیوں میں سے ہر شخص کو رہبر موسم کی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں.
امیدوار هستم که در سالهای آینده که شما این سمینارتون رو برگزار میکنید سمینار باشد در سطح منطقه با حضور دانشجویان کشورهای دیگر و انشاءالله در آینده نه چندان دور ما سمینار دانشجویان جهان اسلام رو بتونیم در این مسجد و در این مدرسه مقدس و محترم برگزار کنیم.
از آرزو که سال که جب اگلا سال ہے انشاءالله تو آپ کسی طرح کے سمینار منعقد کریں علاقے کے لوگ یعنی اس ایشیا کے لوگ شامل ہوں کہ جو آپ کے ساتھ ہم دست ہوں آپ کے ساتھ آگے بڑھیں. اس کے بعد میں انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پر آپ یہ کام انجام دینے کی سعادت حاصل کر سکتے.
اللهم انصر الاسلام والمسلمين واحصر الكفر والكافرين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم صالحين قانمين برحمتك يا ارحم الراحمين.